اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعتِ نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعتِ نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم ناظرین، سلسلہ پیش خدمت ہے ترانے مصطفیٰ کے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، ایک زبردست پرسنالٹی اور ہمارے مدنی چینل کی زینت ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو بھی فرماتے ہیں، مدنی چینل کے سلسلے بھی ہوسٹ کرتے رہے، اجتماع ذکر و نعت میں ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور نہ صرف مدنی چینل کی سکرین پر ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سین زیادہ ماشاءاللہ مدنی کاموں کا سلسلہ ہے۔ مجلس ازدیاد حب کے بھی یہ ذمہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان سطح پر اس کی ذمہ داری ہے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ بھی مجلس حج و عمرہ کے ساتھ، مجلس بیرون ملک کے ساتھ ایک وقت انہوں نے گزارا مدنی کام کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، اگر یوں کہیں کہ 50% سے زیادہ حصہ دعوت اسلامی میں انہوں نے گزارا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جانا، اور پھر استقامت کے ساتھ اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے مدنی کام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا شبہ عطا ہے۔ اور جو اس مدنی ماحول میں وابستہ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اور جو دور سے دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، رچ بس جائیں، اور اس مدنی ماحول کے لیے کچھ کریں، امت کے لیے کوئی بھلائی کا کام کریں۔ تو ماشاءاللہ تقریباً جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، 32 ایئرز سے زیادہ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے سرو بھی کیا ہے، اور خود اس مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد شبیر اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جوائن کیا، آپ اس ماحول میں آئے اور ایک لمبا عرصہ اس مدنی ماحول کو سرو کیا ہے، اور اس سے برکتیں خود بھی اٹھائی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ مدنی ماحول کیسے جوائن کیا، کیسے یہاں پہنچے، اور آج تقریباً آپ خود بتا رہے تھے کہ 32 ایئر سے زیادہ یہ ہو چکا ہے، تو آپ کی نوجوانی بالکل ہوگی، لڑکپن ہوگا جب آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ کس انداز سے، کس کی انفرادی کوشش سے آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کہ مدنی ماحول میں کیسے آئے،
کیسے آنا ہو،
تو ظاہر ہے کہ لڑکپن کا دور تھا، 20-22 سال کی عمر ہو چکی تھی، اسکول سے فارغ ہو چکے تھے، اور کچھ ایسی ذمہ داریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے جاب کرنی پڑی تھی۔
اچھا۔
اور میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، عطر کی دکان تھی۔
اچھا۔
تو وہاں پر 12 امیر علیہ سنت بھی تشریف لاتے تھے، کیونکہ آپ کا بھی اگربتی کا اور اس طرح خوشبوؤں کا کام تھا، تو آپ خوشبو کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لایا کرتے تھے۔ اب آج کے ماحول میں تو آپ کا نکلنا مشکل ہے، لیکن اس وقت خود سفر کرتے تھے اور اپنی خریداری، اپنی چیزیں خود پرچیز کیا کرتے تھے
حلال روزگار کے لیے
الحمدللہ۔ تو ایک بار جب اس دکان پہ تشریف لائے، میں بھی بیٹھا تھا، تو امیر اللہ سنت نے وہاں انفرادی کوشش فرمائی اور مجھے دعوت دی کہ اس طرح ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ اس وقت گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا۔
اچھا۔
تو آپ نے نیکی کی دعوت دیا، مجھے الفاظ تو وہ ہو بہو یاد نہیں ہے، لیکن یہ نیکی کی دعوت یہ ضرور دی کہ اجتماع میں گلزار ابھی تشریف لائیں۔ تو یوں ایک دعوت آپ کی طرف سے براہ راست ملی، الحمدللہ، یہ میری سعادت ہے۔ تو اس دعوت کو میں نے قبول کیا، اور اس کے ایک ہفتے یا دو ہفتے کے اندر ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ گلزار ابھی میں اجتماع میں شرکت کی تھی۔ یوں میری انٹری ہوئی
1986
کی بات ہے۔
اچھا۔
تو اس وقت یوں ہماری پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انٹری ہوئی، اور میرے ایک دوست تھے، ہیں بھی ابھی، وہ ایک ہفتہ پہلے مجھ سے ہو کر آئے تھے، تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں
واپس، وہ بھی جائیں،
وہ بھی دوبارہ جائیں اور مجھے بھی لے کر جائیں۔
اچھا۔
تو یوں ہم دونوں دوست گلزار ابھی پہنچ گئے، اور الحمدللہ وہ ہمارا جانا، بس اس کے بعد الحمدللہ ہمارا سلسلہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی سے جڑتا چلا گیا۔
اس وقت کتنے لوگ ہوں گے اس اجتماع میں، اندازن کوئی اجتماع 500,000-2,000؟
ہاں، اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ،
اس وقت تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اور باب المدینہ کراچی میں تقریباً 14-15 اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور پاکستان میں 600 سے زائد
اجتماع ہو رہے ہیں، اس وقت ایک اجتماع ہوتا تھا لیکن اس کی بہاریں آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ.
اس وقت گلزار حبیب کے اجتماع میں اب میں گنتی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ اندازہ مجھے ہے کہ گلزار حبیب جو بھر جایا کرتا تھا.
صحیح،
گلزار حبیب اچھی بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، اور وہ گلزار حبیب کی مسجد جو ہے وہ بھر جایا کرتی تھی. اور الحمدللہ ہم شروع سے اجتماع میں جانے کی نیت ہوتی تھی، اور امیر سنت کا خاص کر کے بیان سننے کی جستجو رہتی تھی کہ آپ کا بیان سنیں. اور اشفاق بھائی، بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم جاب کرتے تھے، اپنی جاب پہ جا کے کوئی پرابلمس ہوتے تھے، کوئی مسائل ہو گئے، یعنی کبھی دل ٹوٹ جاتا تھا. مثال کے طور پر کبھی ہمارے کسی افسر نے، کسی بڑے نے کہہ دیا کہ یار کہہ دو میں نہیں ہوں آفس میں، اب فون آیا. اب ماحول میں آ گئے تھے، یہ سنا ہوا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے.
اچھا،
تو اب کیا کریں بھائی، اب دل کرتا تھا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، سیٹ بننا، یا مطلب جو بھی افسر ہے وہ آگے ہماری شکایت لگ جائے گی.
صحیح.
تو کوئی ہیلا رستہ نکال لیتے تھے.
صحیح.
اس وقت کے حساب سے پھر رات کو اجتماع میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اجتماع کے اندر امیر سنت وہی بیان کرتے تھے جس سے ہماری ڈھارس بنتی تھی، کہ ہم نے اگر جھوٹ نہیں بولا، یا ہم نے فلاں کام نہیں کیا، یا ہم نے غیبت نہیں کیا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس گناہ سے ہم بچے تھے، اس گناہ کی مذمتیں بیان کرنا اور نہ کرنے پر جو فضائل ہیں، اس کے ثواب فضائل ہیں، ان کا سن کر اور دل میں ڈھارس بنتی تھی. یوں ماحول سے
لگتا تھا جیسے ہر کسی کے لیے بیان.
ہاں، یہ میرے اپنے لیے، جیسے آج میرے دل کی کیفیت انہیں ان پر آشکار ہو گئی ہے، اور انہوں نے آج میری مطلب رہنمائی، میری اصلاح کرنا شروع کر. تو یہ بارہا ایسے تجربات ہوتے تھے.
آپ اجتماع میں پہنچے پہلی بار؟
الحمدللہ اجتماع میں پہنچے. پھر یوں ہم اپنے اس علاقے کے نگران سے اٹیچ ہوئے، انہوں نے ہمیں کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دینا شروع کر دی، درس دینے کی ذمہ داری دے دی انہوں نے، اپنے ساتھ مدرسہ مدینہ بالغان میں بلانا شروع کر دیا. تو یوں بھی ہوا کہ جب کوئی ذمہ داری ملتی تھی نا، تو ہم ذمہ داری لے لینے کا ہمیں ذہن دیا جاتا تھا، ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ ذمہ داری کو بوجھ نہ سمجھیں.
صحیح.
ذمہ داری کو جو ہے نا مطلب ایک شرف سمجھیں اور اس کو قبول کر لیں.
صحیح.
اور اس کا پریکٹیکلی بہت دفعہ مجھے تجربہ ہوا، یعنی جب علاقے میں کسی نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بظاہر جس کو ہم چھوٹی کہیں، درس کی ذمہ داری دی، وہ لے لی، وہ آسانی سے حل ہو گئی. مدرسہ مدینہ بالغان دیا گیا، وہ لیا، وہ آسانی سے حل ہو گیا. اسی طرح پہلے کی اصطلاح میں دورہ ہوتا تھا، ہفتہ وار دورہ، تو یہ دورہ ہونے لگا. یوں آہستہ 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 جو ہے ذمہ داریاں ملتی گئیں.
صحیح.
اور اس ذمہ داریوں کو الحمدللہ لیتے گئے اور وہ پوری ہوتی ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ریجیکٹ کرے یا
ہاں
لیے چوائس رکھے، یار میں یہ کروں گا تو وہ نہیں کروں گا، اس میں محنت ہے، اس میں کم ہے.
اس میں تو اشفاق بھائی،
جو بھی مدنی کام ملے کوشش کر کے قبول کر لینا چاہیے.
بالکل قبول بھی کرنا چاہیے. میں تو اس کو ہمارے ذمہ داروں سے جو ہم نے سیکھا تھا، اس میں ایک بڑی یہ توجہ طلب بات تھی کہ ہر ذمہ داری ملنے پر سوچ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو آپ مثبت انداز میں اس کو سوچیں گے، ایک آپ منفی انداز میں لے لیں.
ٹھیک ہے.
مثبت انداز میں مثال کے طور پر اب ہم اپنے دعوت اسلامی کے ماحول کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ممکن ہے کئی ذمہ داران بھی سن رہے ہوں گے، کئی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بھی سن رہے ہوں گے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نگران نے ہمیں کوئی کام دے دیا، یار یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے، بالفرض آپ کو درس دینا ہے، آپ کو مدرسہ مدینہ بالغان پڑھانا ہے، یا ہمیں مطلب فلاں چوک درس میں چوک درس دینا ہے، بیان کرنا ہے، یا ایون کہ ہمیں یہ بھی کہہ دیا نا کہ یار آپ کو دری بچھانی ہے، آپ کو ذرا جھاڑو لگانی ہے.
اچھا.
تو اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب بیٹھ کے اگر کہیں درس دینا ہے تو دری بھی بچھانی پڑے گی روڈ پہ،
پہلے بیٹھ کر یہ
ایسی طرح ہوتا تھا،
کرتا تھا، اب تو کھڑے رہ کے بھی ہو جاتا.
تو اب میں ہمیں یہ تربیت دی جاتی تھی کہ سوچ کے دو پہلو ہیں، یا تو آپ اس کو یوں سوچیں کہ یار نگران کو کوئی اور نظر نہیں آیا، مطلب جب دیکھو یار مجھے کہتے ہیں دری بچھاؤ، مجھے کہتے ہیں درس دو، مجھے کہتے ہیں یار آپ فلاں کام کر لو، اتنے اسلامی بھائی حلقے میں ہیں ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ میرے پیچھے پڑ گئے.
صحیح.
اور پوزیٹیو پوزیٹیو میں یہ جائیں گے نا تو پوزیٹیو میں یا اللہ میرے نگراں کا بھلا کر، انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا، آج یہاں میں مجھے بخشی، سعادت بخشی، آج یہاں دری بچھاؤں گا، یہاں کتنے لوگ درد سنیں گے، کس کی اصلاح ہو جائے گی، میرے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. تو یعنی یہ اگر مثبت سوچ ہمیں دی جاتی تھی کہ آپ کو کوئی بھی کام دیا جائے آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں، ریفیوز نہ کریں،
اور مثبت سوچ بھی رکھیں،
مثبت سوچ بھی رکھیں،
پوزیٹو مطمئن رہیں گے میں نے ایک اچھا کام
کیا. اگر مجھے 10 کام بھی مل گئے ہیں تو لے لیں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور لوڈ کام ہو گیا ہے تو پھر اپنے نگران کو آپ الگ سے عرض کر سکتے ہیں کہ یار یہ کام ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے.
اسلامی کے ذمہ دار نگران ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالی موالی ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ کس کو کتنا لوڈ دے.
بالکل بالکل،
ماشاء اللہ بہت سمجھدار سوفیسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے شبیر بھائی، اس میں بہت ساری چیزیں دنیاوی طور پر بھی دیکھے نا تو بہت کام کی ہیں. ایک دنیاوی افسر ہے، اپنے ماتحت کو کوئی کام دیتا ہے اس کو زیادہ کام دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے, اس کو اگر پازیٹو سوچ رکھے گا تو یہ بات مطمئن کرے گی کہ یار میرا جو باس ہے یہ مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے, مجھے زیادہ قابل سمجھتا ہے تو مجھے کام دے رہا ہے, یہ مجھے گدھا سمجھ کے ایسا نہیں کر رہا, میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے دے رہا ہے بھائی. تو اگر آپ پازیٹو سوچ رکھیں گے رات کو نیند اچھی آئے گی, گھر میں آپ کا موڈ اچھا رہے گا اور اس طرح دنیا آپ کی بہتر رہے گی. دعوت اسلامی تو ناظرین ایک سسٹم ہے پورا, ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ناظرین کو نہ بھی سمجھ آ رہی ہوں کہ نگران ذمہ دار, آپ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے قریب آئیں گے آپ کو پورا ایک سسٹم نظر آئے گا, دعوت اسلامی کا ایک اسٹرکچر ہے الحمدللہ, نیچے سے لے کر اوپر تک دعوت اسلامی کی جو شورا بنی ہوئی ہے مرکزی مدرسہ شورا, یہ پوری دنیا کے مدنی کاموں کو ایک بہترین انداز میں چلانے کے لیے کیبنٹ ہے اور اس کو لے کر یہ چلتے ہیں, اس میں ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ملکی سطح کے ذمہ داران سے, پھر وہاں کے جو ممالک کے بڑے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, دنیا بھر میں پاکستان میں ایون ہو گئے, دنیا کے دیگر ممالک میں آپ اس کی مدنی خبریں بھی دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ ایک اسٹرکچر کے تحت چلتا ہے. اور اس میں سب چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, یہ میں بھی اور آپ بھی اس مدنی مقصد کے تحت اگر آ جائیں تو نیکی کی دعوت کا کام کتنا بڑے ناظرین, ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح میں لگ جائیں, جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے ہم متاثر کریں, اسلام کے قریب کریں اور ہم انہیں دکھائیں کہ دیکھو ہمارا دین کتنا پیارا ہے, ہمارا دین کتنا مہذب ہے, اور جو دعوت اسلامی سے, جو اسلام سے, جو سنیت سے دور ہیں انہیں بھی قریب کریں, بد مذہبیت کی طرف راغب ہیں انہیں بھی قریب کریں, انہیں بھی دکھائیں کہ دیکھو یہ ہے عاشقان رسول کا مدنی ماحول. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو مدنی چینل کو خوب پروموٹ کرنا ہوگا, چلانا ہوگا, آپ مدنی چینل کو عام کریں گے آپ کو دعوت اسلامی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آنے لگے گی, اور جب آپ مدنی ماحول کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہترین خوشگوار انوائرمنٹ نظر آئے گا کہ یار یہ امیر علیہ سنت کی کیسی کوششیں ہیں کہ کالا ہو یا گورا ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, یہاں پر ایسا ہے جیسے بھائی بھائی ہے, یہاں پر کسی میں الحمدللہ کینہ بغض اور عداوت کی فضا یوں نظر نہیں آتی ہے, اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کی تربیت سے کہ سب مل جل کر بیٹھتے ہیں, محبتوں سے کھاتے ہیں, محبت سے پیتے ہیں, سفر کرتے ہیں, کوئی نگران ہے, کوئی ماتحت ہے, لیکن محبتیں سب میں ہیں اور یہ سب نظام جو ہے یہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ مدینے کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے, اللہ کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ چلتے رہیں. شبیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آج گفتگو ہو رہی ہے آپ کے مدنی ماحول میں آنے کی, آپ نے بتائی کہ امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش نے مدنی ماحول کے قریب کیا, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا امیر علیہ سنت سے ملاقاتوں کا اور قرب کا بھی کوئی ہوتا تھا, ملتے رہنے کا سلسلہ رہتا تھا.
الحمدللہ امیر علیہ سنت سے اکثر ملاقات رہتی تھی, اور اجتماع کے علاوہ بھی جب امیر علیہ سنت فیضان سنت تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ کچھ وقت ساتھ رہنے کا موقع ملا, تحریر کے دوران بھی آپ تحریر فرماتے تھے اور اس وقت ہم بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے, آپ کی صحبت میں رہتے تھے, تو یوں بھی الحمدللہ ہمیں امیر علیہ سنت کی صحبت ملتی رہی, اور امیر علیہ سنت کی جو شفقت تھی نا وہ ہر مبلغین کے لیے, ہر اسلامی بھائی کے لیے الحمدللہ یوں سمجھے کہ یکساں تھی, بڑی محبت فرماتے تھے, بڑا ملنساری تو آپ کی ہے ہی, سب دنیا کو پتا ہے, آپ کی عیادت کرنا, آپ کا مبلغین کا خیال رکھنا, خیر خواہی کرنا, یعنی اشفاق بھائی بارہا ایسے مواقع آتے تھے, مثال کے طور ایک دو چیزیں جیسے مجھے یاد ابھی آ رہی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کمر میں شدید درد ہو گیا تھا اور ارق النساء وغیرہ کوئی کہتے تھے, کوئی کچھ کہتے تھے, ڈاکٹر اپنی زبان میں کچھ کہتے تھے, اور شاید میں نے اس کا علاج جو ڈاکٹر حکیم اور دیگر جو بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ
صحیح
کرنے کی بھرپور کوشش کی,
صحیح,
لیکن کئی ماہ تک میں اپنی ذمہ داری پہ مدنی کاموں کے لیے جا نہیں سکتا تھا, اور ایسا تھا کہ بارہا میں زمین پہ سوتا, گھر سے نکل نہیں سکتا, کام دھندے پہ نہیں جاتا, مدنی کام نہیں کرتا, امیر علیہ سنت کو اپنے مبلغین سے, اور کہتے ہیں نا کہ کماؤ پوت سب کو اچھا لگتا ہے, تو اس دور میں ہم بھی الحمدللہ یہ برکت تھی کہ کماؤ پوتوں میں تھے تو بڑی فکر کرتے تھے, بارہا مطلب پوچھتے تھے کہ بھائی کیسی طبیعت ہے, کیا ہے, ایک مرتبہ مجھے یاد ہے جب درد صحیح نہیں ہوتا ہر دفعہ میں یہ کہتا کہ نہیں حضرت فرق نہیں پڑ رہا, فرق نہیں پڑ رہا, اور جمعے کی نماز کے لیے خاص کر ہم وہاں پر شہید مسجد میں جایا کرتے تھے, یہ ہمارا معمول تھا.
اچھا,
کہ ہم جمعہ امیر علیہ سنت کے پیچھے جو ہے نا شہید مسجد میں پڑھتے تھے.
اچھا,
تو اس ابھی یہ بات میں کنٹینیو کر لوں, پھر ایک اور بات آپ کو عرض کرتا ہوں, تو جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے, آپ گاڑی کے اندر بیٹھے تھے اور میں نے ملاقات کی, پھر پوچھا آپ نے کیسی طبیعت ہے کیا ہے, تو میں نے یہی عرض کی کہ حضور
فرق نہیں
پڑتا, تکلیف بہت ہے اور بہت آزمائش میں رہتا ہوں. تو آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا جو آج تک مجھے یاد ہے کہ شبیر اس کو بھول جاؤ, اس درد کو بھول جاؤ. آپ یقین کریں اشفاق بھائی, یہ بھول جاؤ مجھے کہا تھا لیکن حقیقت میں آپ نے مجھے بھلا دیا تھا.
اچھا.
اور ایسا بھلایا تھا کہ مطلب سالوں تک, میں کہوں نا اب تک اگر کہوں, اب ایک دو سال میں, اب ظاہر ہے کہ عمر کا بھی تقاضا ہے, تو ایک دو سالوں میں کبھی کبھار ہلکا پھلکا درد شروع ہو جاتا ہے, لیکن یہ شہید مسجد کا دور آپ کا, یہ 20-25 سال کا عرصہ جو ہے نا, مجھے یہ درد بھلا دیا آپ.
اچھا.
بالکل مجھے غائب ہو گیا. تو ایسے کئی واقعات اور مبلغین کے ساتھ
ایک نفسیاتی طور پہ بھی سمجھایا کہ اس کو اتنا زیادہ ہیوی نہ لیں.
تو یہ آپ کی بڑی شفقتیں رہتی تھی, آپ کی میٹھی نظر
رہنا تھی کہ کیسی طبیعت ہے, یاد بھی ہونا کسی کو
بار
ہاتھ یہ بیمار تھا پہلے ملا تھا. تو اب بڑا آدمی ہوتا ہے, اس کو اگر 50 آدمی ملتے ہیں تو ظاہر ہے ہر کسی کی بیماری یاد رکھنا بھی ضرور نہیں. امیر السنت کو دیکھا ہے کہ آپ پوچھیں گے بچے کی طبیعت کا, آپ نے فرمایا تھا اب کیسا ہے وہ,
بالکل
اب کیسا ہے فلاں, جس کے لیے پوچھا تھا پہلے کہا تھا دعا کرے. تو یہ یاد رکھنا, جس سے لاکھوں لاکھ لوگ وابستہ ہیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ جمعہ جو ہے امیر السنت کے پیچھے پڑھتے تھے؟
ہاں جمعہ پڑھتے تھے ہم, اور جمعے کے بعد اشفاق بھائی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اب بھی اسلامی بھائی امیر السنت کو دیکھتے ہیں تو ملنے کے لیے امڑ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم چھو لیں آپ کو, آپ سے ہاتھ ملا لیں, ہاتھ چوم لیں. تو اب اس وقت بھی یہ امیر السنت کی شخصیت تو شروع سے ہی ماشاءاللہ ممتاز تھی, لوگ اسی طرح آپ کے دیوانے تھے. تو ہمیں مجھے یاد ہے اور مجھے بڑا دل کو یہ بات مجھے بڑی ڈھارس دیتی ہے کہ آپ کی مسکراہٹ, آپ کی جو محبت بھری نگاہ ہے نا, وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ شہید مسجد سے سیڑھیاں اترتے تھے, 4-5 اسٹیپ ہوتے تھے, تھوڑی سی اونچی تھی 4-5 اسٹیپ کی, جب سیڑھی اترنے میں اس وقت گیٹ پہ ایک اسلامی بھائیوں کا جب میں رفیق جمع ہو جاتا تھا کہ آپ کو اترنے نہیں دیتے تھے اور تھوڑا مطلب
ملاقات
کی کوشش کرتے تھے, اور ہم کچھ اسلامی بھائی 2-4-5 اسلامی بھائی کا ہمارا معمول تھا کہ اس سیڑھی کے بالکل سامنے ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی, ہم چند اسلامی بھائی اس دیوار کے پاس جو ہے نا کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ہر جمعے تقریباً, یعنی کہوں نا کہ ہمارا معمول ایسا تھا کہ ہم دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, اور جیسے امیر السنت جب سیڑھیوں کے بعد تشریف لاتے اور وہ دور سے جو ان کی میٹھی نظر مسکراہٹ سے جو پڑتی تھی نا ہم پر, اور وہ مسکراتے تھے دور سے, تو وہ دل کو ایسی تر و تازہ کر دیتی تھی, ایک ہمارے اندر ایک مدنی کاموں کی ایسی رمک ڈال دیتی تھی اشفاق بھائی, کہ وہ شعر ہے نا کہ پاس والا یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام آتے ہیں. تو دور سے آپ کی ایک میٹھی نظر پڑتی تھی اور ہمارے اندر ایک جنا جوش و جذبہ جنم لے لیتا تھا.
یعنی ایک تو ہے وہ گھس کے ملاقات کر رہا ہے, وہ بھی محبت کرتا ہے, ایک ہے دور سے کھڑے رہ کے زیارت کر رہا ہے, تو وہ بھی غلط نہیں کر رہا, اس کا اپنا
وہ اس ملاقات کا بھی اپنا سرور تھا.
آنکھوں سے
ملاقات ہو رہی ہے, اس کا بھی اپنا سرور ہے. اب بھی امیر السنت ترغیب دیتے ہیں کہ آنکھوں سے ملاقات کر لیں. لیکن
کیا بات, مرشدہ دیدار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا. تو امیر السنت کی ان اداؤں کو بھی کیا نام دیجئے,
مطلب پرسنل لائف میں بھی ہماری انوالو رہتے تھے اشفاق بھائی. یعنی ایک ایک مبلغ ان کی, یعنی اس وقت بھی ہزاروں کی دعوت اسلامی تھی.
بالکل,
اس وقت دعوت اسلامی کو
چھوٹی تحریک
نہیں تھی, اس وقت بھی ہزاروں, لیکن پھر بھی ایک ایک اسلامی بھائی کے پرسنل میٹرز میں,
صحیح,
اور ان کی شادیوں میں شرکت, ان کی محفل نعت میں شرکت, ان کے ولیموں میں شرکت, ان کے جنازوں میں, یعنی ان کے گھروں میں کوئی جنازے ہو جائیں اس میں شرکت, پرسنل آپ
خود فرماتے ہیں. جتنے جنازے پڑے ہوں گے مجھے نہیں لگتا کسی نے پڑھے ہوں گے.
بالکل,
امیر السنت نے واقعی
شمار جناب
وقت دیا ہے, یہ اخلاق دکھایا ہے, تو آج پھر اتنی بڑی تحریک ہے. آج دنیا کا کون سا خطہ ہوگا جہاں پر دعوت اسلامی بھی نہیں ہے اور امیر السنت کا نام نہیں ہے. امیر السنت نے جن لیڈرشپ اسکلز کا مظاہرہ کیا ہے, واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ایک کی پرسنل لائف میں بھی محبت سے پیش آنا, انوالومنٹ, اور انہیں یہ احساس دلانا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں.
بالکل,
آپ فکر نہیں کرو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جو آسرا ہوتا ہے نا, پیر کا آسرا, اپنے لیڈر کا آسرا, جس سے محبت کرتے ہیں, وہ ساتھ کھڑا ہو تو وہ 10 غم بھول جاتا ہے بندہ.
اچھا, ایک دفعہ ایسا ہو اشفاق بھائی کہ 1991 میں میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی, اور اسی سال جو ہے نا ہم چل مدینہ کے تو تمنا ایک عرصے سے تھے, اور ہمارے جو نگران تھے وہ اس طرف ہمیں ترغیب دلاتے رہتے تھے چل مدینہ کی. تو الحمدللہ یہ شعور تو تھا چل مدینہ کا کہ مدینہ مرشد کے ساتھ دیکھنا ہے, لیکن یہ کبھی مدینہ شریف حاضری ہوئی نہیں تھی زندگی میں.
اچھا,
تو 1991 میں جب تاریخ میری شادی کی طے ہو گئی اور اسی سال سفر مدینہ کا, چل مدینہ کا اعلان ہو گیا, سفینے میں امیر السنت 1991 میں تشریف لے گئے تھے پانی کے جہاز میں, تو جب یہ اعلان ہوا تو اب میں نے تھوڑا سا گھر میں جو ہے نا وہ احتجاج شروع کر دیا کہ نہیں اب میں شادی نہیں کروں گا، اب میں تو مجھے تو مدینے جانا ہے. تو اب یہ پرسنل لائف تھی نا بالکل، اب اس میں امیر علیہ سنت کو کسی نے بتا دیا کہ شبیر جو ہے نا کچھ گھر میں جو ہے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں پہلے اس سال مدینے جاؤں گا میرے مرشد کے ساتھ، پھر میں اگلے بعد میں شادی کروں گا.
اچھا
تو اشفاق بھائی یقین کریں امیر علیہ سنت رات کو میرے گھر پہ تشریف لے آئے.
اچھا
میں حیران کیا کیا ہوا، کیسے کیا خیریت تو ہے. آ کے میرے والد صاحب سے گھر والوں سے ملنے کے بعد مجھے تسلی، بیٹا اس سال آپ شادی کر لیں.
اچھا
اگلے سال پھر انشاءاللہ موقع ملا تو چل مدینہ کے مواقع ملتے رہیں گے، اس سال آپ شادی کر لیں. اور یوں آ کے بنف سے نفیس دھارس دے گئے. اب ان کی کیا حکمت ہوگی، میں اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ شادی چونکہ گناہوں سے بچاتی ہے، بہت سارے معاملات کا حل ہے، تو ممکن آپ کی کیا رضا، ماں باپ کی رضا ہوتی ہے جو بھی ہوگا، لیکن یوں پرسنل لائف میں آ کے ایک ڈھارس دینا اپنے مبلک کو، اپنے ذمہ دار کو،
پھر آپ بھی مطمئن ہو گئے، پیر صاحب
مطمئن ہو گئے الحمد للہ.
پھر بعد میں ملا،
بعد میں الحمد للہ 92 میں امیر سنت نے سعادت عطا فرمائی تھی الحمد للہ.
اور اس سال بھی پچھلے سال بھی آپ کو موقع ملا؟
اب موقع ملتا رہا اس سال تو
سفر مدینہ کا،
طواف وغیرہ میں امیر سنت کی صحبت کا موقع ملتا رہا.
ناظرین اس پر غور کریں تھوڑی دیر، اگر سوچیں کہ ایسے ہی امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو لوگ نہیں جانتے، بلکہ بیہائنڈ دا سینز وہ کوششیں ہیں، وہ محبتیں آپ نے بانٹی ہیں، اور جو جس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ جانتا ہے. اور ایسے دو چار پانچ نہیں ہیں بلکہ آپ کو ہزاروں ایسے ملیں گے جو بتاتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے ان کی پرسنل لائف میں کس انداز سے کسی کو سہارا دیا، کسی کو محبت سے دیکھا، کسی کو محبت سے تھپکی دی، کسی کو محبت سے دم کر دیا، کسی کو کوئی بات بتا دی، کسی کے گھر تشریف لے گئے، کسی کی عیادت کی، کسی کی شادی میں آ گئے، کسی کے ہاں جنازہ ہوا تو پہنچ گئے، کسی کے گھر میں غسل کے لیے. آپ نے پوری جوانی جو ہے نا یہ گویا امت کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس انداز سے امیر علیہ سنت نے اپنی زندگی گزاری. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایک ایسی پرسنالٹی امیر علیہ سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے صرف ایک بندہ اپنی صورت میں ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس وقت امیر علیہ سنت کی تربیت اور خطوط پہ چلتے ہوئے آپ کے سامنے ایسے ہزاروں مبلغین دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی صورت میں موجود ہیں کہ آج دنیا ان کی دیوانی ہے، دنیا ان کے اخلاق اور کردار کے خطبے پڑتی ہے. اس کی وجہ کچھ اور نہیں، امیر علیہ سنت کا کردار بھی ہے اور آپ کی تربیت بھی ہے. آج دعوت اسلامی میں ایسے آپ کو بہت سے مبلغین ذمہ داران ملیں گے. یہ ایک ایسی موومنٹ ہے، ایک ایسی تحریک ہے، آپ بھی آئیے. ہو سکتا ہے ہمارے سننے والوں میں بہت سارے مدنی ماحول سے دور ہوں، دور دور سے دیکھتے ہوں، آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اگر مدنی مذاکرہ نہیں سنتے تو سنیے، نعت مصطفیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیے، عشق نبی کی مستی میں جھومنے کی کوشش تو کیجئے. آپ کو انشاءاللہ دنیاوی اور دیگر جو گندگیاں ہیں، دنیاوی فتنے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، ان کی جو مستی ہے اس سے نکل کر عشق نبی کی مستی میں جو مزہ آئے گا، جو اس نعتیں پڑھنے میں جو سرور آئے گا، نعت سن کر جو رونے کا مزہ آئے گا، اس کی پھر بات ہی الگ ہوگی. دنیا میں بھی پھر اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. نعت خوانی کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، چونکہ نام ہے ترانے مصطفیٰ کے. ہمارے شبیر بھائی نعت خوانوں کے نگران بھی ہیں، خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خوان ہیں. آپ سے ہمیں نعت شریف بھی سننی ہے، انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے. نعت پڑھنے کا شوق کب سے آپ کو پیدا ہوا؟
نعت پڑھنے کا شوق تو اشفاق بھائی اسکول کے زمانے سے ہی تھا، اور اسکول کے بعض ایونٹس میں اور اسکولوں کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا میں.
اچھا
تو یوں نعت خوانی یا نعت پڑھنے کا شوق تھا اسکول کے زمانے سے ہی.
اچھا
لیکن بس وہ چند نعتیں جو کتابوں میں ملتی تھی، اب اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر اور اس طرح کے دور ہو کہ ہم نے کچھ سنا ہو کسی نعت خوان کو. بس اسکول کے اندر پڑھتے تھے اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے، تو یوں اس زمانے میں نعت کچھ نہ کچھ پڑھا کرتے تھے.
کون سی نعتیں پڑھتے تھے کچھ یاد ہے؟
ایک آدھ نعت تو یاد ہے، الصبح بدا من طلعته.
ماشاءاللہ
ایک نعت خوان
کیسے پڑھتے تھے کچھ، ایک آدھ شعر سنائیں گے؟ کیا طرز تھی وہ
عربی؟
ہاں عربی ہے، ایک آدھ شعر آپ، ویسے بہت پاپولر نعت ہے عربی زبان میں، اگر دیکھیں تو قصیدہ بردہ شریف کے بعد شاید یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہوگی نعت ہمارے ماحول میں، کم از کم پاکستان میں، ہندوستان میں. الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، ایک ہی شعر سنا دے بھلے، کیسے پڑھتے تھے کچھ یاد آیا ہمیں بھی.
اللہ 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 اللہ
انشاءاللہ بارک اللہ. ہمارے ساتھ حاجی محمد شبیر اتاری ہمارے مجلس نعت خواں کے بھی نگران ہیں اور بھی ماشاءاللہ سلسلے بھی ہوسٹ کرتے ہیں, اجتماع ذکر و نعت بھی کافی عرصے سے آپ کرتے رہے اور دیگر سلسلوں میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں. تو یہ نعت خوانی کا سلسلہ جب دعوت اسلامی میں آئے تو پھر تو یہ دن رات کا ہی بن گیا ہوگا, دن میں بھی نعت گنگنا رہے ہیں تو رات میں بھی کہیں محفل میں شرکت ہو رہی ہے, سہرے بھی بہت پڑے ہوں گے آپ نے.
جب نعت پڑھنے میں جو یاد پڑتا ہے, پہلی مرتبہ میں نے مدنی ماحول میں نعت پڑھی وہ شاید نیو کراچی کے اجتماع میں.
اچھا,
بڑا اجتماع تھا بھائی, اس میں ہمارے نگران نے آگے کر دیا کہ آپ نے نعت پڑھنی ہے.
اچھا,
تو بہت ڈر ڈر کے گھبرا کے نعت پڑھی تھی اس وقت. اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ اپنے حلقے میں نعت پڑھنے کا سلسلہ رہا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد سے جب 12 ربیع نور شریف کا بڑا اجتماع جب ہوتا تھا ککری گراؤنڈ میں, تو وہاں بڑے اجتماع ہمارے ہوتے تھے, وہاں سے پھر باقاعدہ محفل میں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا.
یوں
ککری گراؤنڈ میں جو ہمارے ربیع نور شریف کے محفلیں ہوتی تھی, اجتماع ذکر و نعت جیسے ہم کہتے ہیں,
صحیح,
تو یہ ککری گراؤنڈ سے شروع ہوئی اور وہاں پر الحمدللہ ہمارے ساتھ کئی نعت خوان ہوتے تھے ہمارے,
صحیح,
میں خاص کر حاجی مشتاق علیہ رحمہ تو ماشاءاللہ سر فہرست تھے, ہمارے نگران شورا بھی تھے اور نعت خوانوں کے بھی نگران تھے. اور ماشاءاللہ
نعت خوانوں کے نگران تھے پہلے,
نعت خوانوں کے بھی نگران تھے.
اچھا,
اور پھر شورا کے نگران بھی ہوئے اور نعت خوانوں کے نگران سے. اب اس وقت میں نے کہا نا کہ ظاہر ہے کہ نہ موبائل دور تھا, تو وہ مہینوں میں کبھی ایک مدنی مشورہ ہو جائے, کہیں جمع ہو جائیں, کوئی بڑی محفل سال میں دو تین محفلیں ہوں تو اس میں جمع ہو جائیں, اتنا زور نہیں تھا جیسے اب مدنی چینل کے بعد. جیسے نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ ہم ہر گھنٹے دو گھنٹے میں کچھ نہ کچھ اشعار مدنی چینل پہ آ ہی جاتے ہیں, تو ایسا اس وقت نہیں تھا کہ ہر وقت گنگناتے.
سال میں تین چار بڑے اجتماعات بڑے ایونٹس ہوتے تھے, اب تو یوں سمجھیے ہر ہفتے میں دو تین بڑے ایونٹس ہو جاتے ہیں.
اور محافل بھی جو ہے نا, یہ دعوت اسلامی نے شعور دیا محافل کا بھی, جو میں نے محسوس کیا بالخصوص شادی بیاہ میں.
اچھا,
یا کسی سوئم وغیرہ میں یا اس طرح کے مطلب تعزیتی
ہر خوشی غمی میں اب تو اجتماع ذکر نعت کا ایک
یہ شعور دعوت اسلامی نے دیا. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے کہ اس طرح کی محافل ہوتی ہوں. ہاں, مساجد میں کوئی محافل ہو گئی یا کوئی مدرسوں کی سطح پر کوئی محافل ہوتی ہوں گی, لیکن باقاعدہ اچھے انداز میں جو محافل ہونا ہے وہ دعوت اسلامی کا ہی سہرا ہے. میں
اب تقریباً آپ نے 60 سال آپ کی کم و بیش عمر ہے اور اس تجربے کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہر ناظر کو مان لینا چاہیے دعوت اسلامی نے یہ بھی ایک بہت بڑا چینج جو ہے وہ دکھایا ہے معاشرے میں. اور ہم دیکھتے ہیں آج ماشاءاللہ لوگ اپنی خوشی غمی میں نعت خوانی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر نعت خوانی کرتے ہیں آپ ولیمے میں شادی میں محفل نعت کر کے, مقصد کیا ہوتا ہے یا کیا مقصد رکھنا چاہیے؟ دکھاوا بھی تو ہو سکتا ہے.
مقصد تو اس میں ایک, سب سے پہلے تو ہم اللہ کی رضا مقصود رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں تلاوت قرآن مجید ہوں گی, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا. تو جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا, جہاں پر ذکر و اذکار ہوں گے وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. جو بھی وہ گیدرنگ ہے, جو ایونٹ ہے, اس ایونٹ کو خیر و برکت والا بنانے کے لیے یہ محافل کا ہونا ضروری ہے, ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگ ان معاملات میں شادی بیاہ اور دیگر معاملات میں غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملات کو اپنائیں. اس سے بہتر ہے, بلکہ بہت ہی اچھا ہے کہ محفل مدینہ کی جائیں, اجتماع ذکر و نعت کیے جائیں, کسی مبلغ کا بیان کرا لیا جائے, محافل کا انعقاد کیا جائے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر کہ جو شادی ہو رہی ہے. جو
بعض ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ہم کہ ان محفلوں میں ہی کچھ خرابیاں, کوئی ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ ادب کے خلاف ہمیں لگتے ہیں, جیسے سہرے کا معاملہ ہے. سہرہ ایک دعائیہ نظم ہے جو امیر السنت نے لکھی ہے, اور بھی شعرا نے سہرے لکھے ہیں جو کہ بطور دعا ہوتے ہیں دلہا دلہن کے لیے. اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے
اشفاق بھائی؟ یہ سہرے جو لکھے جاتے ہیں بالخصوص ہمارے یہاں امیر السنت نے جو سہرا تحریر فرمایا ہے, تو یہ مکمل دعاؤں پر مشتمل ہے اور ایسی پیاری پیاری اور بہترین دعائیں ہیں یہ کہ اگر بندہ اس میں آنکھیں بند کر کے سر جھکائے اور رب کی بارگاہ میں لو لگائے, ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کرے نا, تو اس کی برکتیں ضرور صاحب خانہ پر, دولہا دلہن پر ظاہر ہوں گی. لیکن اب آج کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو بھی ایک عجیب انداز میں اپنا لیا گیا ہے کہ دعا ہو رہی ہے, سہرا پڑا جا رہا ہے, تو دولہا کو پھول ہار ڈالے جا رہے ہیں, لوگ اسٹیج پہ منچ پہ آ کر اور مطلب ہنس بول رہے ہیں, توجہ ہی نہیں ہے مطلب دعا کی طرف. اسی طرح جو ناظرین ہیں یا حاضرین ہیں ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی, نہ دولہا کی توجہ ہوتی ہے,
پہنانے پہننے والے کو دیکھ رہا
ہوں. وہ ہار پہنانے والے کو کون کس کو پہنا رہا ہے اور کون پہن رہا ہے وہ اسی میں سب جو ہے نا مصروف ہو جاتے ہیں.
پھر شبیر بھائی پہنانے والا بعض اوقات دولہے کو ہار بھی پہنا رہا ہے, چار باتیں بھی کر رہا ہے, بعض اوقات پھر فحش گفتگو دنیاوی ادھر ادھر کی گفتگو, یہ بھی جو بہت زیادہ فری دوست ہوتے ہیں وہ الگ سے بھی کرتے ہوں گے, وہاں بھی کرتے ہیں. اور جو شادی کا معاملہ ہے تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب یہ دعا بھی ہو رہی ہے اور ادھر آپ کے برابر میں ہی کھڑے ہو کر اس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ خود سمجھنا چاہیے کتنی غلط بات ہے.
احسن انداز یہی لگتا ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اس کو اپنا لیں کہ جب بھی آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی آپ کے بھائی بہنوں کی شادی کا سلسلہ اور سہرا پڑا جائے تو پہلے سے اگر اعلان کر دیا جائے کہ اب سہرا پڑا جائے گا اور تمام احباب تمام اسلامی بھائی جو شریک ہیں وہ دعا میں شامل ہو جائیں, دولہا کو بھی جو ہے تاکید کر دی جائے کہ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں, اور جو مہمانان گرامی جتنے آئے ہوئے ہیں پھول ہار لے کے ان کو بھی پہلے سے اگر ان کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ کچھ دیر تشریف رکھیے پہلے دعا میں شامل ہو جائیں, اور جب یہ سہرا مکمل ہو جائے تو دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کو چند منٹ ہار پہنانے کے لیے بھی دیا جائے گا. اصل میں ہوتا ہے کہ کھانے کی پھر جستجو ہوتی ہے نا کہ کہیں جلدی کھانا شروع ہو جائے گا تو پھر ہار رہ جائے گا, اگر یہ اعلان ہو جانا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ پانچ منٹ آپ کو ہار پہنانے کا بھی موقع دیا جائے گا, یہ بھی خوشی کا موقع ہے. ظاہر ہے لوگ کچھ خرچ کر کے ہار لے کر آئے, اپنے عزیز اقارب قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں
تو بعد میں
ان کو موقع دیا جائے گا اگر یہ اعلان ہو جائے نا پہلے سے.
صحیح,
تو امید ہے کہ یہ سہرا جو دعاؤں پر مشتمل ہے بہت اچھے انداز میں پڑھا بھی جائے گا اور اس پر آمین بھی کہی جائے گی, ورنہ آج کل پڑھنے والے بھی بالکل ایسا انداز اپناتے ہیں کہ وہ دعائی انداز نہیں لگتا ہے, بہت تیز تیز اور مطلب جھومتے جھومتے اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ دعائی انداز نہیں لگتا ہے. دعا کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ سر جھکائے ہاتھ اٹھائے, اور کیا مطلب بعید کہ اگر دولہا اتنے غور سے دعا میں شامل ہو تو اس کے آنسو بھی آ جائیں, اور یہ دعا یہ وقت قبولیت بھی ہوتا ہوگا تو قبولیت کی گھڑیاں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے.
بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کو کوئی لے کے وہ بھی کرتا ہو سوچتا ہو, جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں یار دعا ہو رہی ہے اور یہ اس طرح یہ کیا شروع کر دیا. تو دعوت اسلامی نے جو بھی کام دیا ہے جو انداز دیا ہے ناظرین اس میں ادب بھی سکھایا ہے, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب,
انجوائمنٹ
فن انٹرٹینمنٹ نہ ہو بلکہ اس کو آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے دعائی انداز میں لیں گے فائدہ ہوگا. دولہا میاں کو سب سے زیادہ سوچنا چاہیے, ہو سکتا ہے کسی دولہا کو یہ ہو کہ یار سب دنیا جو ہے وہ ہار پہنتی ہے میرے کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا بول دیا, تو ایسا نہ سوچے. آپ کا بھلا ہے بھائی, دعا ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون نیچے اللہ کا ولی محفل میں بیٹھا ہو اور اس کی آمین جو ہے وہ آپ کی فائدے کا کام کر جائے. آپ سب کو دعا میں شامل کریں بھائی, دعا کرتے ہیں میرے لیے دعا کرو یار, نیک اولاد بھی ملے, خوشی بھرا گھر ملے, پھولوں سے مہکتا ہوا گھرانہ ہو, جھگڑے نہ ہو, یہ سب دعائیں سہرے میں جو امیر السنت نے نظم لکھی ہے اس میں موجود ہے. اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو وسائل بخشش میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں جو امیر السنت کی نعتیہ کتاب ہے. شبیر بھائی سہرے آپ نے بھی کافی پڑھے ہوں گے مدنی ماحول میں, تقریباً 32-33 سال ہو گئے تو نعت خواں اور سہرے نہ پڑھے.
اس دور میں آپ جیسے نعت خواں نہیں تھے تو میرے جیسے چل جاتے تھے.
اللہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ لفافہ بھی لیتے ہوں گے کوئی سہرے پر تو خاص طور پہ کچھ نہ کچھ وہ کور وغیرہ کی امید بھی بعض نعت خواں رکھتے ہیں.
مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی لفافہ لیا, اس دور میں تصور ہی نہیں تھا لفافہ.
یہ بعد میں ہوا ہے,
یہ تو مطلب شاید کچھ سالوں میں اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ورنہ اس
مطلب اب جو ہے نا اب اگر نعت خواں اور لفافہ پیسے یہ جیسے لگتا ہے ایک ہو گیا ہے, حالانکہ دعوت اسلامی نے اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف تحریک چلائی ہے.
تو بہت ساری چیزیں صرف لفافہ ہی نہیں, اب تو مطلب ایسا ایکو ساؤنڈ ہونا چاہیے, ایسا منچ بننا چاہیے, یہ انداز ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن اس وقت تو اکثر نعت خوانیاں جو ہے نا وہ تو گھروں میں ہو جایا کرتی تھیں اور اتنے ایکو سیٹ اور مائک سیٹ اور اتنے بڑے بڑے اخراجات نہیں ہوتے تھے, بہت مختصر سے جو ہے نا
کسی کو محفل کرنی ہے
اس کو
ایک لاکھوں روپے
بالکل
کم سے کم چاہیے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے, گھر میں بھی بعض لوگ اس لیے بھی محفل نہیں کر پاتے ہوں گے کہ یار ہم اتنی بڑی محفل نہیں کر پائیں گے, ہم اتنے نعت خوانوں کو نہیں بلا سکیں گے, یہ اخراجات نہیں کر سکیں گے, تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ گھر میں چند اسلامی بھائیوں کو بلا کر ہی محفل مدینہ کر لیا کریں, محفل اجتماع ذکر نعت کر لیا کریں, تو اس میں بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہو جائیں.
دعوت اسلامی کے نعت خواں کو کہیں بلانا ہو کسی کو پورے دنیا میں کہیں ملک میں یا کہیں شہر میں, آپ نگران ہیں, آپ کیا فرمائیں گے کیسے بلائیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ناظر سن رہا ہو چلے یار دعوت اسلامی والوں کو بلاؤں گا میں. اس کے لیے کوئی طریقہ کار کوئی گیٹ وے آپ بتائیں گے؟
دیکھیں ہماری مدنی ایک پالیسی ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی بھی نعت خوان اپنے شہر میں رہ کر ہی اپنی جو ہے نا وہ محفل مدینہ میں شرکت کر سکتا ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے کابینہ نگران ڈویژن ذمہ داران ہیں ان سے رابطے میں رہیں, وہ ہر شہر میں نعت خوان ہیں اور وہ نعت خوان سب خود ٹائم دینے کے مختار ہیں, تو وہ انفرادی طور پہ
اپنے شہر کے اندر
ہر نعت خوان اپنے شہر کے اندر ٹائم دے سکتا ہے اور اپنے شہر میں
کیا
اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کے
کتنی فیس لیتے ہیں وہ نعت خوان اگر آئیں تو؟
ہمارے نعت خوان ہماری مدنی پالیسی یہی ہے کہ کوئی نعت خوان ہمارے پیسے نہیں لیں گے اور نہ لینے چاہیے.
ٹھیک
ہے, امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی
اس کے علاوہ بھی جو جنرل نعت خواہ ہیں جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت کی اجرت لینے کو حرام قرار دیا ہے, تو اب ایسی صورت میں ایک نعت خواہ کو ان مسائل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ دور حاضر کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی مینٹلٹی کو اور لوگ جو اس کو بعد میں جو برا بھلا کہتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں, ایک نعت خوان جنرل نعت خوان پوری دنیا کے جہاں بھی سن رہے ہو, یو کے ہو, امریکہ ہو, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, جہاں بھی سن رہے ہو, ایک نعت خوان کو اپنے اخلاق کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے خاص طور پہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں مانگنا یا بک کرنا طے کرنا, اس کے ذریعے جو نقصان ہوتا ہے سنیت کو عشق رسول کے نام لینے والوں کو, اس پر انہیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
دعوت اسلامی کے نعت خوان کو ہے نا صرف نعت خوان اپنے آپ کو ایز اے نعت خوان پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, دعوت اسلامی کے نعت خوان کو مبلغ بن جانا چاہیے, ہر محفل مدینہ میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول بیان کرنے چاہیے, کچھ نہیں آتا تو درس فیضان سنت ہی دے دیں, کوئی نیکی کی دعوت دے دیں, موبائل میں رسالے آ جاتے ہیں تو اپنے موبائل سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول دے دیں, نماز کی دعوت دیں, مدنی قافلوں کی دعوت دیں, ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیں, مدنی مذاکروں کی دعوت دیں, نعت خوان کو مبلغ رہ کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے.
مبلغ نہیں بنتا,
اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, ہمارے حاجی مشتاق علیہ رحمہ, اب یہ تذکرہ نعت خوانوں کو کیسا ہونا چاہیے, تو ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے نا حاجی مشتاق علیہ رحمہ ہے, کہ وہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ نگران بھی تھے, تنظیمی طور پر سارے کام سمجھتے تھے, وہ ایک بہترین مبلغ بھی تھے, وہ بہترین نعت خوان بھی تھے,
قاری صاحب بہت
بہترین قاری صاحب تھے, بہترین دعا فرماتے تھے, مطلب بہترین ملنسار انفرادی کوشش ان کی,
کسی سے یہ نہیں سنا کہ کبھی بدتمیزی کی ہو, بد اخلاقی کی ہو, ایون جس کو محفل کا منع بھی کیا کہ میں نہیں آ سکتا اس سے بھی انداز ایسا رکھا کہ وہ خوش ہو گیا.
اور انہوں نے اپنا جدول ایسا رکھا تھا اشفاق بھائی, مطلب اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کا ذکر آیا میں نے کہا چلو ایک یہ بات بھی ہمارے نعت خوانوں تک پہنچے, کہ وہ ایک محفل کے لیے ٹائم دیتے تھے اور ان کا ٹائم مدنی مرکز سے دیا جاتا تھا.
اچھا,
کہ آج یہ فلاں علاقے میں جائیں گے, فلاں مدنی کالونی میں جائیں گے, آج فلاں جگہ جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, تو یہ ان کا ٹائم فکس ہوتا تھا, یہ جاتے تھے, تلاوت یہ کرتے, نعت یہ پڑھتے, بیان یہ کرتے, ذکر یہ کرتے, دعا یہ کرتے, ملاقات یہ کرتے, یعنی وہ تین چار گھنٹے جتنے انہوں نے دینے ہوتے نا وہ ایک ہی جگہ فوکس کرتے اور دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے.
ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں آپ نے بتائیں, اور ہمارے حاجی شبیر صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں, مدنی مشوروں سے بھی نعت خوانوں کو نوازتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے نعت خوانوں کے نگران بھی ہیں, اور ایک بہت بڑا یہ شعبہ ہے, اس کے بہت سارے معاملات مسائل وغیرہ ہوتے ہیں, میں نے ان سے بہت سیکھا ہے, ہمارا ریلیشن تقریباً 10 سال ہو گئے ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, اور میں نے الحمدللہ بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, اور ان کی شفقتیں نو ڈاؤٹ ہیں. میں نے جب پہلی بار کلام پڑھا مدنی مرکز میں حاضری ہوئی, شبیر بھائی نے دیکھا سنا وغیرہ پاس کیا جو بھی ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کے بعد مجھے سب سے پہلے جو پڑھنے کا موقع ملا تھا لائیو وہ ایک منقبت پڑھنے کا موقع ملا, تب مدنی چینل نہیں آیا تھا, تو میں نے منقبت غوث پاک پڑھی تھی, تو جب پڑھ کے اترا تو میرے تو ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے لٹرلی, تو شبیر بھائی نے فارغ ہونے کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا میں منچ سے نیچے اترا تو ایک انہوں نے جملہ کہا تھا مجھے یاد ہے, اور میں اس پر آج تک مجھے جو ہے نا اس کی ایک مسرت اور اس کی وجہ سے ایک گائیڈ لائن ملتی ہے ماشاءاللہ, لفظ اتنا صحیح تھا ماشاءاللہ, ایک انداز تحسین, حوصلہ افزائی, اور ایک فیل کے ویل یو ڈیڈ گڈ, آپ نے اچھا کیا. تو اگرچہ اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا پرفارمنس دی, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے فرسٹ ٹائم آپ اتنے ہیوج منچ پر پہنچتے ہو اور اس کے بعد 2-3 شعر آپ نے پڑھے, آپ کو ہوتا ہے کہ یار حوصلہ افزائی ہو, آپ کو کوئی سنبھالنے والا ہو, آپ نے کیسی پرفارمنس دی, تو نگران ایسا ہوتا ہے جو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اپنے ماتحتوں کو لے کر چلتا ہے. تو میں نے یہ بات اپنے ناظرین کو شاید پہلے بھی بتائی ہو, آج پھر بتا رہا ہوں, ہمارے شبیر بھائی نے اس وقت بھی, ان کو تو ماشاءاللہ کتنے 20 سال ہو گئے تھے, 22 سال ہو گئے تھے ہم پہلی بار حاضر ہوئے تھے, لیکن انہوں نے سنبھالا, تھپکی دی ماشاءاللہ بول کر, حوصلہ افزائی کر کے آج الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو جو بھی دنیا بھر میں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں بھی آپ ہیں, اپنے ماتحتوں سے, اپنے ساتھیوں سے محبت کیجئے, پیار دیجئے, شفقت دیجئے, ڈانٹ ڈپٹ, غصہ, جھڑکنا اور بدتمیزی کرنا, یہ سمجھنا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, اس سے محبت سے پیش آؤں گا, کیا پتا قبر میں منکر نکیر محبت سے پیش آئے, اس سے محبت سے پیش آنے کے نتیجے میں اللہ پاک قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت عطا کر دے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما دے. تو اس طرح سے ایک دوسرے میں پیار بانٹے, محبت بانٹے, اور ماتحتوں کے ساتھ خاص طور پر اپنا یہ انداز ہر جگہ پہ ہمیں رکھنا چاہیے. اور یہ چند مدنی پھول ہم نے آج پیش کرنے کی کوشش کی. شبیر بھائی اختتام کی طرف چلتے ہیں, دعوت اسلامی کی جو نعت خوانی کے حوالے سے پالیسی ہے, تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ شہر کے اندر نعت خوان رہیں گے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے, کچھ ٹائم کی پابندی ہے, روڈ پہ, گلی, یا کہاں پر محفل دعوت اسلامی والے سن بھی رہے ہوں گے تو وہ محفل ارینج کر لیتے ہیں, پھر نعت خوان سے ٹائم لیتے ہیں, تو انہیں ایک بار پھر ہم ریویو کر دیں کہ محفل کہاں کرنی ہے, روڈ کے بیچ میں, روڈ گھیر کے صبح سے اس پہ تیاری ہو رہی ہے, تو اس طرح سے پھر مزید بھی کچھ اگر احتیاطیں آپ کے ذہن میں ہو تو مختصراً آپ بتائیں گے.
اصل میں اس میں چند احتیاطیں ابھی فی الفور میں جیسے عرض کروں کہ خاص کر کے روڈ پر محفل کرنا یا روڈ پر اجتماع کرنا تو ہماری دعوت اسلامی کی پالیسی میں نہیں ہے روڈ پر اجتماع کرنا, اور اس کی وجوہات ہیں, حقوق العباد کے معاملات ہوتے ہیں, اور امیر علیہ سنت بارہا مدنی مذاکروں میں اس طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ روڈ پر محافل یا اجتماع کرنا یا روڈ گھیر لینا اور اتنے بڑے بڑے اسپیکر اور ساؤنڈ لگا لینا, کئی لوگ گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں, کئی گھروں کے اندر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کو سونا ہوتا ہے, ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے, بچے اس ایکو ساؤنڈ اور بڑے بڑے ساؤنڈ کی آواز سے ڈر کے اڑ جاتے ہیں, اور کئی حقوق العباد کے معاملات آتے ہیں. تو روڈ پر محافل کا انتظام نہیں کرنا چاہیے, بڑے بڑے ساؤنڈ نہیں لگانے چاہیے, میکسیمم 12 بجے تک جو ہے نا وہ محفلیں اپنی مکمل کر لینی چاہیے, 4 دیواری کے اندر محفلیں ہوں, کسی ہال کے اندر ہوں, کوئی ایسی جگہ ہو جو بند جگہ ہو, مساجد کے اندر محفل کر لیں, تو یوں روڈ پہ محفل کرنے سے بچا جائے, بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کر جتنی ضرورت ہے. اب پتہ چلا کہ بیٹھے میں 50 آدمی اور 20 اسپیکر لگائے ہوئے, پورے محلے کو جگا کے رکھا ہوا ہے, تو یہ بھی چیزیں مطلب حقوق العباد تلف ہونے کا سبب بنتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روڈ پر محفل نہ کریں, بڑے بڑے ساؤنڈ نہ لگائیں, رات کو 12 بجے تک ہم محفلیں جو بھی ہیں اس کو سمیٹ لیں, تو یہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ہی حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی.
بنیادی طور پہ حقوق العباد سب چیزوں میں آ جائے
گا,
حقوق العباد سے نہ ہٹیں, اور یہ امیر علیہ سنت کی ترغیبیں ہیں, تاکیدیں ہیں, دعوت اسلامی کی پالیسی ہے, اور اسی کے حساب سے ہر مبلغ کو, دعوت اسلامی والوں کو بھی اور سبھی کو چلنا چاہیے, تاکہ محفل کریں تو ثواب تو ملے, پتا چلا خدا نہ خواستہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے نیاز کی اور اللہ نہ کرے گناہ لے کر پلٹیں, تو ایسا نہیں ہو. ایک خوبصورت شعر آپ کو ہم اپنے سلسلے میں بتایا کرتے ہیں, کچھ اس کا مطلب بھی بتا دیں. آئیے آخر میں ایک شعر دیکھتے ہیں, کیا ہے شعر آج کا؟ مولانا علی سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے, تھوڑا سا مشکل ہے تبھی تو آپ کو سمجھائیں گے نا, آسان ہوتا تو آپ خود سمجھ لیتے. شعر ہے وہ, دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی, پہرو نہیں کہ بس تو چہارم سفر کی ہے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا, یا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لگتا ہے کہ سفر مدینہ جب ہو رہا تھا, تو سفر مدینہ آپ حج کے بعد مدینہ شریف جا رہے تھے, تو راستے میں آپ نے چاند کو دیکھا, اور چاند تھا 24 تاریخ کا, 24 نائٹ کا, 24th نائٹ کا چاند تھا, بس تو چہارم یعنی 24, اور سفر کا مہینہ چل رہا تھا, تو 24 سفر کی تاریخ تھی. جب آپ یہ کلام لکھ رہے تھے تو آپ نے رات دیکھی ہوگی کہ رات ایسی جگمگا رہی تھی, چونکہ راہ مدینہ کی رات تھی, تو پھر کیسی رات ہوگی جب مدینے کے راستے پہ چاند چمکتا ہوگا تو پھولا نہیں سماتا ہوگا کہ میں اور راہ مدینہ, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو کیسی رات جگمگا رہی ہے, وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی, جو 14 کا چاند ہوتا ہے وہ تو بڑا خوبصورت اور نکھرا ہوا ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے اور چاندنی اس کی بہت ہوتی ہے, لیکن جو 24 چاند ہوتا ہے وہ اتنا روشن نہیں ہوتا, لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جو چاند ہے جو راہ مدینہ میں چمک رہا ہے یہ 24 تاریخ کا ہونے کے باوجود بھی کیسا چمک رہا ہے کہ شب جگمگا رہی ہے اور ماحول پورا چاندنی چاندنی روشن روشن ہو گیا ہے. یہ چاند پہروں کا نہیں ہے, پہلا 15واں 14واں 16واں 17واں نہیں ہے کہ اس میں تو چاند پورا ہوتا ہے. یہ 24 تاریخ کا چاند دیکھو راہ مدینہ میں ہے تو کیسا نکھرا ہے اور کیسی شب کو روشن کر رہا ہے. یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول, ہدایت کے بخشش سے یہ شعر ہم نے لیا تھا. ہمیں اجازت دیجئے. حاجی شبیر اتاری کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اگرچہ جان بھی اس راغ میں قربان ہو جائے, اگرچہ جان بھی اس راغ میں قربان ہو جائے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے.